الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعته نجاة للمطيعين وحمده عز للحامدين وشكره فوز للشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد
وآل محمد وأجل فرجهم
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين اللهم صل على محمد وعلى محمد
وأجل فرجهم.
عزیزو چوتھی محرم ہے اور یہ قرآن اور بیان کے عنوان کے زائل میں ہونے والی تقریر آپ کی توجہات کی طالب ہے. میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ جو جس جس مقام پر اس طالب علم کو سن رہا ہے, میں سوائے اس کے کہ دست بستہ ان کا شکریہ ادا کروں اور کر بھی کیا سکتا ہوں. یہ ذمہ داری میری ہے اور کوشش اس امر کی جا رہی ہے کہ اس کو بہت احسن طریقے سے نبھایا جائے. ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ جب کبھی کسی موضوع کا انتخاب کیا جائے وہ قرآنی ہو, یعنی خود کلام مجید کی روشنی میں وہ عنوان ہو, تو آسانی اس میں بولنے والے کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کو جتنی سپورٹ یا آپ کو جتنی معاونت خود قرآن عطا کر دیتا ہے وہ آپ کی بات کو آپ کے مقصد سے قریب کر دیتی ہے. قرآن اور بیان کوئی ایسا موضوع نہیں تھا کہ جس کو کسی غرب و شرف کے فلسفی سے سن کے یا انسپائر ہو کے رکھا گیا ہے, بلکہ آل عمران کی ایک چھوٹی سی آیت نے مطالبہ کیا کم از کم مجھ سے کہ اس سال اس موضوع پر گفتگو کی جائے. اب جیسا کہ میں نے کہا آپ سے گزشتہ تین تقاریر میں اور وقتاً فوقتاً میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہر کس و ناقص اپنے مقام پر قرآن کا ترجمہ بھی کر رہا ہے اور کوشش اس بات کی بھی کی جا رہی ہے کہ اس کو عام فہم کیا جائے, اس کو عامۃ الناس کے افادے کے لیے اس کو اتنا, یعنی یوں سمجھیے کہ ڈائلیوٹ کر دیا جائے کہ جس سے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. اب ایسا کرنے میں جو اشکال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اصل سے بطن سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں, فقط اس لیے کہ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی تفہیم جو ہے وہ کم از کم نظر آئے, اور اس کے لیے اب آپ نے لفظ کو معانی کا جامہ پہنایا اور فقط معانی کا لبادہ نہیں اڑایا، آپ نے اس کو اور ہلکا کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اب جب بات بہت عمومی سطح پر آ گئی تو اب یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ اچھا یہ الہام کی زبان ہے، فقط اس لیے یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو عربی زبان سے اپنی زبان میں ڈھالا، اپنی زبان جو کہ مرقع تھی، مرقع ہے عربی و فارسی تراکیب کی، تو آپ نے اب اس میں بھی آسانیاں تلاش کی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب ہم اس کو بہت آسان کر دیں گے تاکہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نہیں چاہتا کہ وہ سب کی سمجھ میں نہ آئے، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، اس آیت کو مسلسل سمجھیے 4 دفعہ کم از کم، یعنی یہ آیت آئی ہے تکرار کے ساتھ آئی ہے، وہاں کیا تذکرہ ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، لقد یسرنا القرآن، مگر کاہے کے لیے آسان کیا، لذکر، ہم نے اس کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو تذکرے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے اس کو موعظے کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے آسان کیا ہے تاکہ سبق آموز بنے تمہارے لیے قرآن، فہل من مدکر، کوئی ہے تم میں جو اس سے نصیحت لے سکے، یعنی قرآن آسان ہوتا ہے شرائط کے ساتھ، اگر کنڈیشنز کو ہٹا دیجئے تو قرآن آسان نہیں ہے، کنڈیشنز کو باقی رکھیے تو قرآن آسان ترین ہے، لیکن جہاں نصیحت نہ لی جائے، جہاں توصیہ نہ لیا جائے، جہاں موعظہ نہ اس سے اختیار کیا جائے، جہاں اس سے کسی قسم کی انسپریشن نہ لی جائے، کاہے کے لیے، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور جب مشکل زندگی ہوتی ہے تو پلٹ کے یہ کہ یہ قرآن تو ہماری مشکل میں کام نہیں آتا، قرآن تو ہماری مشکلوں کو آسان نہیں کرتا، ارے بھائی ضرور کر دیتا، بشرطے کہ تم نصیحت تو پکڑو، بشرطے کہ تم اس سے کوئی کسی قسم کے واضح پند کو تو طلب کرو، تم قرآن کو فقط پڑھ رہے ہو یہ سمجھ کر کہ اس کا پڑھنا ثواب ہے، کون منکر ہے اس بات کا کہ قرآن کا پڑھنا ثواب نہیں ہے، یقیناً، ارے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، نظر ڈالنا قرآن پہ ثواب ہے، جہاں قرآن پہ نظر ڈالنا ثواب ہے تو ظاہر ہے کہ درجہ بلند ہو جاتا ہے انسان، اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے دیکھ لیا، میں نے چوم لیا، میں نے سینے سے لگا لیا، میں نے آنکھوں سے لگا لیا، اب میں نے اس کو کھولا، جہاں آپ نے کھولا حروف پہ نظر پڑی ثواب شروع ہو گیا، حروف کے بعد اب آپ نے کہا آیتوں کو پڑھنے لگا ثواب میں دونا اضافہ ہو گیا، ایک وقت میں بیٹھ کے ایک ربع، ایک نصف، ایک ثلاثہ، ایک جز، ایک پورا پارا پڑھ لیا اور ثواب بڑھ گیا، کہیں کسی نے ایک وقت میں 10 پارے پڑھ لیے اس کا ثواب گویا اور بڑھتا چلا، اور پھر یہی نہیں ہے، دیکھیے بات میں بات آ رہی ہے، جس حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ زاکرین اولا نے کیا ہے، امام حسین نے گواہی دی ہے لاش حبیب ابن مظاہر پر، یہ کہہ کے یہ وہ حبیب دنیا سے گزرا ہے جو ایک رات میں قرآن کو ختم کر لیا کرتا تھا، ایک رات میں، تو ثواب کا کیا عالم ہوگا، اسے اندازہ لگائیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ازراہ ثواب، بھائی ازراہ ثواب مجلس ہے، ازراہ ثواب ماتم ہے، ازراہ ثواب تذکرہ ہے، ازراہ ثواب یہ تمام تر مراسم عزاداری ہیں، مگر کوئی نصیحت بھی اس سے حاصل ہو رہی ہے، کسی قسم کا کوئی سبق بھی اس سے حاصل ہو رہا ہے، کسی طور پر اس سے کوئی انسپریشن بھی مل رہی ہے، اب آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے یہ نصیحت کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ موعظے کا لفظ آپ نے استعمال کیا، یہ انسپریشن کا لفظ آپ نے استعمال کیا، آخر اس کی اپلیکیشن کہاں، اس इसकी एप्लीकेशन तुम्हारी अपनी जिंदगी में नजर आए। अगर तुम्हारी अपनी जिंदगी में इसकी एप्लीकेशन नजर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि ये कुरान तुम्हारे लिए काम कर रहा है, ये मजलिस अज़ा तुम्हारे लिए काम कर रही है, ये मातम हुसैन तुम्हारे लिए मुआविन बन रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगियों में इसका रिफ्लेक्शन ही नहीं है तो फिर यह कुरान भी मुश्किल है, यह मजलिस भी मुश्किल है, यह मातम भी मुश्किल है। अगर इतनी आसानी से यह बात समझ में आती है तो फिर तकाजा रहमान का यही है इंसान से कि देखो हल में मुद्दकर, हमने तो कुरान को आसान कर दिया है तुम्हारे लिए। भाई यस्सर नल कुरान, बच्चे को जब आप 30वां पारा पढ़ाते हैं तो उस पे ऊपर आप देखिए हमेशा क्या लिखा होगा, हुरूफ तो हज्जी अपने मकाम पर हैं, कुछ आप देखेंगे कि हुरूफ को मिलाने की मश्क भी वहां नजर आएगी, कहीं आप देखेंगे दो लफ्जों को जोड़कर वो तमरीन भी आपको नजर आएगी, फिर आप आगे चलते चले जाएंगे तो छोटे सूरों से इब्तिदा करके इंतहा में जाके वो कहीं समझिए कि 78वां सूरा सूरह नबा को आखिर में रख दिया जाता है जिसमें आप पढ़ते हैं अम्मा यतसालूना अनिन नबाइल अजीम बादे बिस्मिल्लाह। तो यानी मालूम ये हुआ कि जहां ये वादे रहमान है कि हमने कुरान को तुम्हारे लिए आसान किया है मगर एक मकसद के तहत आसान किया, लिज़िक्र, हमने जिक्र के लिए आसान किया है, वो जिक्र अगर बगैर फिक्र है तो फिर यह कुरान उसके लिए आसान नहीं है, वहां पे इश्काल है, वहां पे मुश्किल है। अरे आयतें समझ में नहीं आती कुरान की, बयान तो बहुत आगे की बात है, अभी तो पढ़ते हुए आयत समझ में नहीं आ रही है, अभी तो दर्क करते हुए आयत समझ में नहीं आ रही है, बयान की मुश्किलें तो बहुत बाद की मुश्किल है। जाहिर है कि उस पर गौर करने की जरूरत है और हम इन मजलिसों में जाहिर है कि हमने उन्वान रखा है तो हम चाहेंगे कि हम इस पर गुफ्तगू करें। लेकिन जो बात मैं आज बतलाना यह चाहता था कि इस कुरान को आसान बना दिया गया है, ऐसा नहीं कि कुरान मुश्किल है, लेकिन एक एक सूरत के तहत कुरान को आसान बनाया, लिज़िक्र, इस लफ्ज को याद रखें, लिज़िक्र, हमने जिक्र के लिए, हमने तस्किरे के लिए, हमने नसीहत के लिए, हमने मौइज़े के लिए, हमने पंद के लिए, हमने इस्लाह के लिए, हमने तुम्हारी इस कुरान के ताल्लुक से आमादगी के लिए हमने इसको आसान बना दिया है। अब बताओ कौन है तुम में जो आगे बढ़ के इस नसीहत को कबूल करता है, इस तस्करे को कबूल करता है। इसका मतलब यह है कि एक कुरान का एक्शन है, उस पर कुरान डिमांड रिएक्शन का कर रहा है। अगर एक्शन और आपको न्यूटन अगर समझा सकता है एक्शन का रिएक्शन से क्या ताल्लुक है, कुरान भी बाय नहीं, वो बात बहुत पहले कर चुका कि देखो हर एक्शन एक रिएक्शन मांगता है, कुरान एक्शन, तुम्हारा अमल उस पर रिएक्शन है, और जब तक इनका आपस में कोई इर्तिबात पैदा नहीं होगा उस वक्त तक तुम पर कुरान नहीं खुलेगा। तो कुरान से शाकी होने की जरूरत नहीं है, कुरान से दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है, कुरान के ताल्लुक से गिले और शिकवे की जरूरत नहीं है, कुरान अपना काम करता है और कर रहा है और करता रहेगा। अब इंसानों की ज़र्फ़ियत पर मुनहसर है, इंसानों की सलाहियत पर मुनहसर है, इंसानों की इस्तेदाद पर मुनहसर है कि वो इस कुरान से कितनी इंस्पिरेशन लेकर अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इंस्पिरेशन मिलेगा कुरान से, रिफ्लेक्शन आपकी जिंदगी बनेगी, तब कहीं जाके आप ये कहेंगे कि हां ये कोई इक्वेशन बनी। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, के जुमलों को याद रखिए, इंस्पिरेशन है और जाहिर है कि वो इंस्पिरेशन कुरान से मिल रहा है, रिफ्लेक्शन आपकी तरफ से हो और उसके बाद इक्वेशन कहीं तरतीब पाए, तश्कील पाए, तब आप ये कहें कि हां अब ऐसा हुआ कि कुरान फकत नजरियाती किताब नहीं होगी, कुरान तो फिर अमलिये की किताब बन गई, और जब कुरान अमलिये की किताब बनी तो जाहिर है कि वो हिसाबी किताब बन गई, उसके अंदर कोई एरिथमेटिक नहीं है कि आप ये कहें दो जमा दो मसावी चार के, नहीं, ये कुरान भी बिल्कुल वही रोल प्ले करता है। यानी जैसा तुम एक्शन के मुकाबले पर रिएक्शन लाओगे कुरान वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। अब अगर अच्छा रिएक्शन आ रहा है तो नतीजा आपको मालूम है क्या है, बुरा रिएक्शन आ रहा है यानी इंस्पिरेशन कुरान दे मगर जिंदगी में कोई रिफ्लेक्शन ना हो तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, इक्वेशन ही नहीं बनती। जब इक्वेशन नहीं बनती तो दो मसावी कुव्वतें नहीं होती। इसीलिए इंसानों की दुनिया में हदीस सकलैन दे के उस इक्वेशन को बताया है कि देखो यह है कुरान, यह है इतरक, दरमियान में मसावी का निशान लगाओ, दोनों कुव्वतों को देख के फिर अंदाजा करोगे कि जो एक्शन कुरान का है उस पर रिएक्शन यहां से क्या आता है और फिर कुव्वत बनती है। अब जब वो कुव्वत बनती है तो रहती दुनिया तक के लिए, इंसानों की दुनिया के लिए वो एक तमसील बन गई, वो एक तमसील बन गई और उससे बड़ी कोई क्लासिक एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। इसीलिए कुरान को किसी के हवाले नहीं किया, ऐसे के हवाले कर दिया या ऐसों के हवाले कर दिया जो हर दौर में तमसील के तौर पर नजर आए, मिसाल के तौर पर नजर आए, मसले आला के तौर पर नजर आए। अगर ये हिकमत सरकार रिसालत माब की नहीं होती तो आज आप मुझे इस दौर में बताएं कि इस कुरान को आप कहां से ले रहे होते, किस हाकिम से आप कुरान को लेते, किस हुकूमत से आप कुरान को लेते, किस खिलाफत से आप कुरान को लेते, किस सल्तनत से आप कुरान को लेते, यानी कुरान के मिलने की कोई जगह ही नहीं बनती अगर ये इक्वेशन में इतरत न होती। इतरत ने कुरान को इस तरह से महफूज रखा है जैसे रहमान ने इसको महफूज रखना चाहा है। मैंने आयत पढ़ दी है इससे पहले की मजलिस में, जब वो कहता है अपनी जात की तरफ निस्बत देकर इन्ना नहनो नज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। अरबी जानने वाले जानते हैं कि इन्ना उसके साथ, नहनो उसके बाद नज़लना, यानी सारी निस्बतें अपनी तरफ देख के एक मर्तबा ये कहा कि देखो हम ही ने इसको नाजिल किया है, हम ही, कोई और नहीं था इसका नाजिल करने वाला। यानी जिस पायटी के साथ नाजिल कुरान हो रहा है उतनी ही पायटी के साथ उसकी हिफाजत का वादा भी किया जा रहा है। इन्ना लहू लहाफिज़ून, यानी नाजिल करने वाला और हिफाजत करने वाले दो अलग अलग नहीं हैं, ये दो अलग कुव्वतें नहीं हैं। जो नाजिल कर रहा है वही हिफाजत कर रहा है। बड़ी अजीब बात आपसे अर्ज कर रहा हूं, कहीं किसी का ईमान मुतज़लज़ल ना हो जाए कि अच्छा अगर अल्लाह नाजिल करता है तो इस तरफ जो ना हो हिफाजत करने वाले हैं क्या वो उनमें खुदा हुलूल कर गया है। यहां मामला हुलूल का नहीं है, यहां मामला उस असर का है, उस असर का है कि जो खुदाई असर है उसने चाहा कि वो ये कहे कि हमने इसे नाजिल किया, उसने ये चाहा कि वो फिर ये बताए कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी आसार कुदरत को देखो तो उस पर कुदरत को गवाह बना लो। ऐसा ना समझो कि वो जो असर कुदरत है तो अब वो खुदा हो गया, नहीं, असर कुदरत खुदा नहीं बनता, असर कुदरत आसार कुदरत में होता है और वो खुदा पर गवाह बन जाता है। जो खुदा पर गवाह बन जाता है तो जाहिर है कि जिस पाए का गवाह होगा जाहिर है कि उतने ही पाए की फिर वो शख्सियत कहलाएगा। आप ज्यादा दूर नहीं निकले हैं तारीखों में कि जब आपने अभी 24 ज़िलहिज को मुबाहले के ज़िम्न में जाहिर है कि आपने आयतों को पढ़ा ना आले इमरान से कि जब नसाराए नजरान आए तो क्या आयतें पढ़ी गई। आपके इल्म में है सारी आयतें, दोहराना मकसूद नहीं है, मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है कि मैं आपको कहीं मुबाहले की तरफ ले जाऊं, मगर मैं ये कह रहा हूं जहां हुज्जतें तमाम हो जाती हैं। पहली बात याद रखिए, इल्म के आने के बाद अब आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, कहीं नहीं होते। ये कुरान ने आपको एक पूरी अपनी फिलॉसफी से मुतासिर करा दिया है और आपको ज़ाहिर मुतारिफ भी कर दिया है। कुरान ने कहा कि देखो जब इल्म आ गया तो अब कोई हुज्जत नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंटेशन नहीं है, इस्तदलाल नहीं है, कोई दलील नहीं है, तुम्हारी दलालत काम आने वाली नहीं है। तुमने देख लिया, इल्म आ गया तो अब हुज्जत तमाम। जब हुज्जत तमाम तो क्या है, अब اگر پھر بھی حجت ہے تو اب اس کے مقابلے پر کوئی اور نہیں آئے گا, کوئی کتاب پر ایک اور کتاب نہیں آئے گی, بلکہ اثر کتاب کو ہم تم سے متام چاہیں گے, تم اثر کتاب سے متاثر ہو جائے. فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. دیکھیے معلوم یہ ہوا, علم آنے کے بعد حجت تمام, اس کے بعد بھی اگر حجت ہے تو کتاب اب دوسری آنے والی نہیں ہے, بلکہ ہم ایسے افراد کو لے کے آئیں گے جو منہ بولتی کتاب بنے ہوئے ہوں گے. اگر کتاب سامت ہے اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ سامت کتاب ہے اور دیکھو یہ سامت کتاب نے اپنی حجتوں کو تمام کر دیا ہے, تو کیا ہوگا آگے بڑھ کے کہ اب تم کو ہم متعارف کرائیں گے ایک ایسی کتاب سے جو ناطق کتاب ہوگی, بولتی ہوئی کتاب ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا ایک درجہ آگے بعد بڑھ رہی ہے, حجت تمام ہو چکی ہے, مگر ہم چاہیں گے وہ قرآن جو خاموش رہتا ہے اب ان کی صورت میں وہ بولنے لگے. تو ابنانا کی صورت میں وہ بولتا ہے, نسانا کی وہ صورت میں بولتا ہے, انفسنا کی وہ صورت میں بولتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو پھر وہ ان کا بولنا عین قدرت ہوتا ہے, وہ قدرت سے ہٹ کے یا کٹ کے گفتگو نہیں کرتے, وہ بالکل قدرت کی نمائندگی ریپرزنٹیشن ایسے ہی کرتے ہیں جیسے قرآن میں قدرت الہی کی نمائندگی ہو رہی ہے. یہ ایکسٹینشن ہے قرآن کا. ہمیشہ یاد رکھیے مباہلے میں اگر پانچ نفوس کو آپ نے دیکھا وہ قرآنک ایکسٹینشن ہے, یعنی قرآن کا آپ سے اگر میں کہوں ایک وضاحتی بیان ہے, قرآن کا وہ ایکسٹینڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے جس کی سمجھ میں یہ قرآن نہیں آتا وہ ان کو بولتا ہوا دیکھ لے, ان کو دیکھ لے اور اس کے بعد فیصلہ کرے کہ قرآن کا مقام کیا ہوگا, قرآن کا درجہ کیا ہوگا, قرآن کی عظمت اور رفعت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے ایک بات کو یاد رکھیے اور آج وہ بات کر دیتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سننے والے چونکہ قرآن کے آرڈنٹ ریڈرز ہیں, میں نے یہ لفظ جان بوجھ کے استعمال کیا, یہ فکشن کے لیے یا ناول کے لیے یا سائنس فکشن کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوتا, بلکہ قرآن کے لیے بھی اس اصطلاح کو یاد رکھیں, آرڈنٹ ریڈر ہونا پڑے گا آپ کو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوق اور شوق کے ساتھ آپ قرآن کا مطالعہ کریں, اس کو اپنے ہست و بود کا عنوان بنائیے, اس کو اپنے بود و باش میں داخل کیجیے, اس کتاب کا احترام لازم ہے, اس کتاب کی حرمت لازم ہے, اس کتاب کے تعلق سے طہارت لازم ہے. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا مطہرون. میرے سامنے یہ آیت رکھی ہوئی ہے, اس کو مس نہیں کرتا مگر جب تک کہ کوئی طاہر نہ ہو. یقیناً فکر تو طہارت پہ مبنی ہو, کہیں تمہاری فکر ایسا نہ ہو کہ تمہاری فکر غیر طاہر ہو, فکر کو طاہر کرو. جب فکر طاہر ہوگی لا محالہ بے اختیار اعضاء و جوارے بھی طاہر ہونے لگیں گے. جہاں فکر میں کبیدگی رہتی ہے, جہاں فکر میں کثافت رہتی ہے, جہاں فکر میں نجاست رہتی ہے, وہاں بدن کے اعضا دھلنے سے وہ انسان پاک نہیں ہوتا. لہذا ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیے, یہ وہ قرآن ہے. جب وہ قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو ہم ہیں, ہم کو پڑھو, اور ہم کو نہ صرف پڑھو مسلسل اپنے مطالعے میں رکھو, مسلسل مطالعے میں رکھو, تو کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اس کے نتیجے میں آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کبھی آپ مجھ سے اگر یہ سوال کریں, کوئی بچہ پوچھ سکتا ہے, آپ سے پوچھ سکتا ہے, مجھ سے پوچھ سکتا ہے, ظاہر ہے قرآن اور بیان میں نے عنوان کو رکھا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. لفظ قرآن کلام مجید میں 68 مقام پر ہے, 68. اب میں کیا آپ سے عرض کروں, رمضان گزرا, شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن, آ گیا لفظ قرآن. قاف والقرآن المجید, آ گیا لفظ قرآن. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, آ گیا قرآن. مثلاً 68 مقام پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, معجم المفہرس کو جا کے دیکھ لیجیے. لفظ قرآن یا قرآنن, اس کو جب آپ ملائیں گے تو کیا ملے گا؟ 68 مقام, 58 جمع 10 68. مگر جب آپ لفظ بیان کو دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے, پورے قرآن میں 2 جگہ لفظ بیان استعمال ہوا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 68 مقام پر لفظ قرآن اپنی 2 ترکیبوں کے ساتھ موجود ہے, لفظ بیان فقط 2 جگہ, فقط 2 جگہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا پیور یہ بیان کو ہونا چاہیے, اس بیان کو کتنا پیور ہونا چاہیے. وہاں تو ظاہر ہے کہ پوری فلسفی ہے قرآن, قرآن کو تو اتنی مرتبہ آنا چاہیے تھا, ظاہر ہے ریپیٹیٹو ہے قرآن, پڑھی ہوئی کتاب ہے جو مسلسل پڑھی جا رہی ہے. یہی تو قرآن کی تعریف ہے, یہی قرآن کی تعریف ہے. محمد کے معنی کیا ہے؟ جس کی بے انتہا تعریف ہوئی ہو وہ ہے محمد. قرآن وہ کتاب جو بے شمار مرتبہ پڑھی گئی ہو, تکرار کے ساتھ پڑھی گئی ہے کتاب, یہ قرآن ہے. لیکن جب بیان کی بات آئی تو فقط دو جگہ. اب سوچنے والے سمجھنے والے طالب علموں کے لیے کوئی تو اس میں انسپریشن ہو نا کہ یہ لفظ بیان فقط دو مرتبہ, کم از کم بھائی اگر 58 یا 68 مرتبہ آیا ہے قرآن یا دو ترکیبوں کے ساتھ 68 مرتبہ آیا ہے تو کم از کم اس کے برابر ہی بیان آ جاتا ہے. نہیں, اس لیے نہیں آئے گا کہ حرکس و ناقص کے حوالے بیان کو نہیں کیا ہے. حرکس و ناقص کے حوالے بیان نہیں کیا. اب آپ کہیں گے یہ بیان کس کے حوالے کیا؟ وہ بھی کسی کے حوالے نہیں کیا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یہ پہلی منزل. کہاں آپ نے پڑھا اس کو؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ یہ پڑھتے ہیں آپ سورہ رحمان میں, شروع ہوا نا سورہ رحمان, 55 سورہ ہے آپ کو. اور دوسری بات یاد رکھیے, یہ سورہ رحمان, اب میں چونکہ حوالہ دیتا ہوں اور عادت ہے میری کیونکہ میں خود طالب علم ہوں, تو اگر حافظہ ساتھ دے رہا ہے اور یقیناً ساتھ دے رہا ہے, خدا نے اس حافظے کو ابھی تک محفوظ رکھا ہے, مدنی سورہ ہے سورہ رحمان. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس کا نشان نزول ہے مدنی نشان نزول. ویسے 55 سورہ ہے یہ ترتیب مکی و مدنی میں. اس کا جو ریویلڈ, اگر اس کو آپ مجھ سے کہیں کہ اس کا نمبر بتائیں, اس کی نیومیرک ویلیو بتائیں, تو 97 چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن یہ سورہ رحمان. کہاں آیا آپ کو معلوم ہونا چاہیے, 86 سورے تو مکے میں آئے تھے, باقی 28 سورے مدینے میں آئے. ان مدینے میں آنے والے سوروں میں ہے سورہ رحمان, 97 چیپٹر ہے اکارڈنگ ٹو ریویلیشن, یعنی نزولی ترتیب میں 97 سورہ ہے. 97 آپ دیکھیں گے شروع میں, جب کبھی آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں جیسے ہی سورہ شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ وہاں ذرا سی آپ کو تقسیم ملتی ہے. ایک تو تقسیم آپ کو بتائے گی کہ کتنے رکوع ہیں سورے کے اندر, ایک آپ کو تقسیم بتائے گی کہ کتنی آیتیں ہیں, شروع ہی میں بتا دیں گے. ایک آپ کو بتائیں گے کہ یہ اس ترتیب میں اس کا مقام کیا ہے, 55 سورہ ہے. اس کے بعد ایک کونے میں اور لکھا ہوگا کہ یہ نزولی ترتیب میں اس کا نشان کیا, تو وہاں لکھا ہوا 97 یہ نشان ہوگا, اور اس کے آگے لکھا مدنی سورہ ہے. چلیے ہو گئی بات, کس نے ذمہ داری لی؟ اب میں آپ سرچ کر رہا ہوں نا, قرآن بھیجنے والا کون ہے؟ ذات پروردگار, ذات الہی, واجب الوجود, جس نے ممکن الوجود کی طرف قرآن کو بھیجا ہے. اچھا اب بیان اتنی, یعنی میں اگر آپ سے یہ کہوں دوڑ لگی ہوئی ہے قرآن کی انٹرپریٹیشن کے تعلق سے, آج ایک دوڑ میں مبتلا ہے انسان, جس کا دل چاہے, یعنی بال ذرا سا کیا سفید ہوئے, داڑھی کیا ذرا سی سفید ہوئی, وضو کرنے کا کیا ذرا سا سلیقہ آیا, تخنے سے اوپر کیا بھی شلوار پہنچی یا نہ پہنچی, معلوم یہ ہوا کہ اب قابل ہو گئے قرآن کے ترجمے اور تفسیر کے لیے. چلیے اللہ مبارک کرے اگر اس طرح سے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہوتی ہے. مگر جب بیان کی گفتگو آئے, بیان کی, الرحمن, وہ رحمان اپنی اس صفت کے ساتھ جو عمومی ہے سب کے لیے, رحیم کے ساتھ سورہ نہیں شروع ہوا, رحیم نہیں ہے, الرحمن کیا ہے؟ اس کے بعد علم القرآن, رحمان جو رحمان ہے نا, اس رحمان ہی نے قرآن کی تعلیم دے دی ہے. خلق الانسان, اس نے انسان کو خلق کیا, اور اس کے بعد چوتھی آیت بنی علمہ البیان, اس نے علمہ, یہ ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں, ضمیر دیکھ رہے ہیں, علمہ البیان, اس نے اس بیان کی تعلیم دی, علمہ البیان, اس نے بیان کی تعلیم دی. بیان بدون تعلیم کے ممکن نہیں ہے, بس یہ پہلی بات تو سن لیجئے. یہ کسی قیاس کے نتیجے میں بیان نہیں ہے, یہ کسی ظن و تخمین کے نتیجے میں بیان نہیں ہے, یہ اسپیکولیشن کے نتیجے میں بیان نہیں ہے. چلیے چھوڑیے صاحب, آگے کہتا ہوں, یہ نہ میرے علم کے نتیجے میں بیان ہے, نہ آپ کے علم کے نتیجے میں, کسی کے علم کے نتیجے میں بیان ہی ہے. علمہ البیان, قرآن جیسے الرحمن قرآن کی تعلیم دیتا ہے نا, ویسے ہی وہ بیان کی بھی تعلیم دیتا ہے. اب آپ کہیں گے تو یہ ذمہ داری اس نے کسی کو نہیں دی. نہیں دی, اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, نہیں دی اس نے یہ ذمہ داری کسی کو, کیسے دے دیتا؟ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا, ہم حفاظت کرنے والے ہیں, تو کیا تاج کمپنی لمیٹڈ کی جلد میں موجود قرآن کو حفاظت کرنے والا ہے؟ نہیں, ان ایسنس ہم حفاظت کرنے والے ہیں, اس کی ایکسپلینیشن میں ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, اس کی انٹرپریٹیشن میں ہم اس کی حفاظت کرنے والے, ہم تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں. یعنی اپنی طرف ساری نسبتیں ہیں, ہم نے نازل کیا ہے ذکر کو, ہم حفاظت کریں گے. تو کیسے حفاظت کریں گے؟ یہ وہ رحمان ہے کہ جو قرآن کا علم دیتا ہے, انسان کو خلق کرتا ہے, اور پھر اس کو بیان کا علم دیتا ہے. کوئی اور لفظ استعمال نہیں کیا ہے. قرآن کے ساتھ بھی لفظ علم ہے, بیان کے ساتھ بھی لفظ علم ہے. قرآن کے ساتھ بھی لفظ تعلیم ہے, بیان کے ساتھ بھی لفظ تعلیم ہے. یہ تعلیم کسی مدرس سے لی ہوئی یا دی ہوئی نہیں ہے, یہ کسی ٹیچر ٹیوٹر پروفیسر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہے, یہ رحمان کی دی ہوئی تعلیم ہے, جو قرآن کی صورت میں علم دے رہا ہے, بیان کی صورت میں پھر اس علم کو ایکسپاؤنڈ کر رہا ہے. یہ میرے لفظ کو بہت غور سے سن رہے ہیں, اس نے ایکسپاؤنڈ کیا ہے. یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے علم بیان. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کو جہاں بیٹھے ہیں اگر اس تقریر کو دہرانا پڑے تو دہرا کے سنیے کہ میں نے کیا کہا ہے. وہ رحمان ہے, قرآن کا علم دیتا ہے, انسان کو وہ خلق کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کو بیان کا علم دیتا ہے. علمہ البیان, علمہ البیان, وہ انسان جس کو اس نے خلق کیا ہے اس کو بیان کا اس نے علم دیا. تو وہ کیسا انسان ہونا چاہیے جو اس کے بیان کے علم کو لے؟ وہ اس سے کم تو نہیں ہوگا نا کہ جس کے دل پہ قرآن کو نازل کیا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ایک طرف تو قرآن کو کسی کے قلب پہ نازل کر رہا ہے مگر بیان کو امت کے حوالے کر رہا ہے. نہیں, اس نے کہا کہ ہم نے قرآن کی تعلیم دی ہے اور اس کے بعد انسان کو ہم نے قلق کیا ہے. جس انسان کو ہم نے قلق کیا ہے تو ہم نے اس کو بیان کا علم دیا ہے. فقر موجودات محمد عربی ہے کہ نہیں ہے, ساری عالم کی گفتگو یہی ہوگی. ہاں, فقر موجودات ہے. کیا نور اول محمد عربی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا موجود اول محمد عربی ہے کہ نہیں ہے؟ کیا نفس اول محمد عربی ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ وہ ہر منزل پر اول ہے. ظاہر ہے اول کا مطلب عدد میں اول وہ ہے. خدا عدد ہی نہیں ہے, محمد عدد میں اول ہے. اگر عدد میں اول کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو اسی عدد اول کو بیان کا بھی علم دے گا, کسی اور کے حوالے قرآن نہیں کرے گا. یہ گفتگو کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو سنیے, اور میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی ایک ایسے ہال میں بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں جہاں میرے سننے والے نہیں ہیں. نہیں, اگر ارواح پہ آپ کو یقین ہے تو کچھ ہے مجھ کو بھی یقین کہ سننے والی کچھ ہستیاں ہیں جو سن رہی ہیں. اور پھر قرآن کا اگر تذکرہ کر رہا ہوں تو انہی کو سننا چاہیے کہ جنہوں نے اس علم کو پہنچایا ہے, اس بیان کے علم کو دیا ہے, کسی اور کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو اب اگر آپ سے صرف میرا مطالبہ ہی ہو کہ قرآن دو مرتبہ بیان, ایک مرتبہ میں نے پڑھ دیا رحمان, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, یقیناً یہ قرآن کا سورہ شروع ہو رہا ہے, ہمیں ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اس کے بغیر نہیں پڑھتے ہیں آپ, لیکن ظاہر ہے کہ میں روانی میں پڑھ رہا ہوں, آپ مجھے معاف کریں گے, مگر ظاہر ہے کہ ہم کو ریفرنسز دینا ہے تو ہمارے لیے ذرا سا تھوڑا سا ہمارے لیے وقت کی بھی تنگی رہتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اب جو آنے والے ایام ہیں, اب دیکھیے نا, آج سے تو یوں سمجھ لیجئے کل سے ہم ویسے شہادتوں کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں. آج ظاہر ہے کہ ہم بھی حضرت ابی بن مظاہر کا تذکرہ کریں گے, کل سے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بنی ہاشم کا تذکرہ ہوگا اور پھر ظاہر ہے کہ شہدا کا تذکرہ ہوگا. تو ایک کے بعد جو ایک رات آ رہی ہے, یقین جانیے کام آپ کا بڑھ رہا ہے. جتنے ہمارے یہاں پہ منتظمین بیٹھے ہیں, ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں, ہم آئی ٹی کے اس پورے سیٹ اپ کو دیکھ رہے ہیں, منتظمین میں ظاہر ہے کہ بیٹھنے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ظاہر نام بنام لینے کا عادی نہیں ہوں, مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی فکر کو مستقیم رکھیے. وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم عطا کر دیا, انسان کو خلق کر دیا, اور اس کے بعد اس نے اس انسان کو علم بیان بھی عطا کر دیا, تعلیم دے دی, بیان کی تعلیم. اب آپ کہیں کہ اچھا یہ ہو گیا ایک مرتبہ, انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. یہ دوسری مرتبہ. اب اس کا بھی ترجمہ سن لیجئے, یہ کون سا سورہ ہے؟ سورہ قیامہ, سورہ قیامت بھی کہتے ہیں. کون سا سورہ؟ یہ پچھے 70واں سورہ ہے. مگر پھر وہی بات کہ اگر ذرا سا آپ اس کو ترتیب مکی و مدنی میں, آپ موجودہ ترتیب مکی و مدنی میں دیکھیں تو 75واں سورہ ہے. مگر ہمیشہ یاد رکھیے ابتدائے دور میں نازل ہونے والا مکے میں, یہ ہے سورہ قیامت. یعنی ایک سورہ کہ جس کا میں نے حوالہ دیا رحمان, وہ مدنی زندگی میں. یہ سورہ جو قیامت ہے, حالانکہ قیامت کو بہت بعد میں آنا ہے, مگر بہت پہلے بتا دیا کہ قیامت کیا ہے. ٹھیک ہے اپنی جگہ, مگر سرکار رسالت میں آپ نے جب قرآن کے تعلق سے ظاہر ہے کہ ایک ترتیب کو قائم کیا ہے, تو آپ نے رحمان 55واں, پیچھے 70واں سورہ قیامت, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. 55 رحمان, 75 سورہ قیامت. اور اس میں کیا ہے؟ ہم نے ظاہر ہے کہ اس قرآن کو انا علینا جمعہ, دیکھیے کسی کو پھر داخل نہیں کرتا پیدا کرنے والا, ہم پر ہے اس کا جمع کرنا. اب ایک تیسرا کمپوننٹ کھل رہا ہے, قرآن کا علم دینا, بیان کا علم دینا. اب دیکھیے وہ جو کنٹروورشل لفظ ہے مسلمانوں میں جمع قرآن, اس کو دیکھیے کیسے ریزولوشن مل رہا ہے اسی قرآن میں. انا علینا, بے شک بے شک یہ ہم پر ہے, ہم پر, علینا کسی اور پہ نہیں. جمعہ وقرآنہ, اس کی جمع آوری بھی ہمارے ذمے, اس کو پڑھوانا بھی ہمارا ذمہ, کسی اور کا ذمہ نہیں ہے. یہ کسی اور کا ذمہ نہیں ہے, ہم ہی اس کو جمع کرتے ہیں اور ہم ہی اس کو پڑھواتے ہیں. میں حیران ہوا, آج ہی میں حیران ہوا کہ میں نے یوں ہی کرتا ہوں یہ میں کام اپنے لیے, فقط اس لیے کہ اس سے ذہن بھی روشن ہوتا ہے اور تھوڑا سا انسان کراس ریفرنسز کو بھی دیکھتا ہے. میں نے یوں ہی سمجھ لیجئے کہ اس آیت کے ضمن میں, حالانکہ اس میں کوئی اشکال تو نہیں تھا, لفظ جمع ایک طرف لکھا ہوا تھا, قرآن ایک طرف لکھا ہے, تو ظاہر ہے کہ لفظ جمع کو اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ آپ قرآن کی جمع آوری ہی کہیں گے. اور ایک طرف آپ قرآن ہو جب وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا تعلق پڑھت سے ہے, اس کی پڑھائی سے ہے, اس کو پڑھانے سے ہے. سمجھ میں آ گیا؟ مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ عجیب کر دیا اس پوری آیت کا, اور انہیں ترجمہ کرتے ہوئے تفہیم قرآن کے اندر میں نے دیکھا, حیرانی سی حیرانی ہوئی, اور بہت حیرانی ہوئی. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جمع آوری کے بجائے یاد آوری اس کو ترجمے میں کر دیا. انا علینا, ہم پر ہے اس کی یاد آوری. یہاں یاد آوری کا سلیقہ نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کے پڑھنے والے مجھے سن رہے ہیں, بہت غور سے سن رہے ہیں. انا علینا جمعہ, مقتدی سے اگر آپ جا کے کہیں کہ اس کا فری ہینڈ ٹرانسلیشن کر دو, تو وہ یہ کہے گا اس کا جمع کرنا بے شک ہم پر ہے. یہ ہے اس کا ترجمہ, فری ہینڈ ٹرانسلیشن اس کا. مولانا مودودی نے نہیں معلوم انہوں نے کیا پری ایمپٹ کیا. بہت ہی زیرک اور بہت دانا آپ کے ترجمانی کرنے والے ہیں قرآن کی, انہوں نے نہیں معلوم کیا پریم کیا, انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم پر ہے اس کی یاد آوری, یعنی ہم ہی اس کو یاد کروائیں گے, ہم ہی اس کو پڑھوائیں گے. لفظ جمع میں یاد آوری کی گنجائش نہیں ہے عزیزو. اگر ذرا سا آپ بھی کتابوں کو کھولیں, تفہیم کو کھولیں اور پڑھنے کی کوشش کریں, مگر چونکہ میں نے کیا کہا یہ پریمپٹیو میجر تھا, یہ پریمپٹیو اس لیے تھا کہ اگر لفظ جمع کے نیچے وہ جمع آوری قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہتے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ہی سر لی ہے کہ وہ قرآن کو جمع کرے گا, تو تاریخ میں جب آپ آگے بڑھیں گے اور آپ سے کوئی یہ پوچھے گا کہ یہ جامع القرآن کون ہے تو آپ کوئی دوسرا نام بتاتے ہیں. یہاں قرآن خود یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی جامع القرآن نہیں ہے, کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ہاں آپ نے اگر مصلحتن کسی کو جامع القرآن کہہ دیا تو یہ آپ کی مرضی ہے. مولانا مودودی کو اس ہستی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ لفظ یاداوری لکھنا پڑا تاکہ جمع کا لفظ استعمال کیا جائے. اگر کہ قرآن کو جمع کیا تو پوچھنے والا یہ پوچھے گا کہ اللہ جمع کرتا ہے یا جامع القرآن نے جمع کیا ہے 25 ہجری کے بعد, تو جواب کسی کے پاس نہیں ملتا. لہذا انہوں نے اس کو یاداوری کہہ کے سرسری گزرنے کی کوشش کی, مگر سرسری کون گزر سکتا ہے جب طلاب کی نگاہ زیرک ہو اور انسان خود دانا و بینا ہو تو وہ گزر نہیں سکتا, وہ پکڑا جاتا ہے. اسی لیے لازم ہے انسان پر کہ حق بات کرے, سوا حق کے کوئی اور گفتگو نہ کرے. ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور رکھا, بہت دور رکھا, یعنی جامع القرآن اس ٹائٹل اور اس کے بعد اس ٹائٹل کے حامل سے ہم نے اپنے آپ کو بہت دور رکھا. فقط اس لیے دور رکھا کہ سورہ قیامت کی یہ آیت ہمارے سامنے تھی کہ جہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پر لازم کر لیا ہے کہ ہم اس کی جمع آوری بھی کریں گے اور ہم اس کو پڑھوائیں گے بھی. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, جب ہم اس کو پڑھیں, ہم اس کو پڑھیں, بریکٹ میں آپ جبریل لکھ لیں, آپ لکھ لیں جبریل, مجھے نہیں پتا. یہ آپ نے پورے علم کے نتیجے میں بریکٹ میں ود ان پیرنتھیسز لکھا کہ جبریل پڑھواتے تھے. وہاں کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ, اور اس کے بعد فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, اور جب ہم پڑھیں تو ہماری پڑھت کی اتباع کرو اپنی پڑھائی میں. یہ کسی اور سے گفتگو نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے رسول سے اللہ گفتگو کر رہا ہے. اور اس کے بعد ثم ان علینا بیانہ, یہ دوسری مرتبہ آیا, تیسری دفعہ پھر نہیں ہے قرآن کے اندر یہ لفظ بیان. اور دیکھو یاد رکھو یہ پڑھت, یہ پڑھائی, یہ اس کی جمع آوری, یہ سب ہمارے ذمے ہیں. نہیں, ان ثم پھر اس کے بعد, پھر اس کے بعد ان علینا بیانہ, اس کا بیان بھی ہم پر ہے. کیسے ہے؟ اس لیے کہ رحمان میں بھی کہہ چکا ہے, رحمان میں بھی کہہ چکا ہے, جو رحمان میں کہہ چکا ہے کہ علمہ البیان, اس نے انسان کو بیان کی تعلیم دی ہے. تو وہاں قیامت تک آتے آتے, سورہ قیامت تک آتے آتے اس نے کہہ دیا ثم ان علینا بیانہ, ہم پر ہی بیان ہے, اس کا بیان بھی ہم پر ہے. ہم نے اپنے آپ پہ لازم کیا ہے کہ ہم اس کا بیان دیں گے. تو جہاں خدا نے اپنے ذمے خود قرآن مجید میں یہ ٹاسک لیا ہے کہ وہ جمع کرنے والا بھی ہے, وہ پڑھنے والا بھی ہے, نہیں وہ پڑھوانے والا بھی ہے, وہ اس کا یاداوری کروانے والا بھی ہے, وہ اس کی ایکسپلینیشن کو, ایگزیسس کو ایکسپاؤنڈ کرنے کو, اس کی وضاحت کرنے کو, اس کو پھیلانے کو, اس کو واضح اور روشن کتاب بنانے کو جب وہ اپنی ذمہ داری لے رہا ہے تو سب کو تو مطمئن ہونا چاہیے یہ کہہ کر کہ ہاں اللہ ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, وہی اس کتاب کو پڑھانے والا ہے, وہی اس کتاب کو جمع کرنے والا ہے, وہی اسی کتاب کو جمع کر کے حوالے کرنے والا ہے, وہی اس کتاب کو جمع کر کے حوالے کر کے تم کو ایکسپلینیشن دینے والا ہے. تو اس میں میں کاہے کے لیے مشغافی کروں, میں کاہے کے لیے سر پیٹوں, میں کاہے کے لیے اپنے آپ کو, اپنی جان کو ہلکان کروں, مجھ کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کو پڑھیے اور یہ دیکھیے کہ بیان کی اہمیت کیا ہے. 68 مرتبہ اگر لفظ قرآن ہے تو 2 مرتبہ بیان, یعنی اتنا اس کو ٹائٹلی ٹریٹ کیا ہے پیدا کرنے والے نے خود ایک لفظ کو, اس لفظ کو اتنا ٹائٹلی ٹریٹ کیا ہے کہ یہ ہرکس و ناکس کا لفظ ہی نہیں ہے. 2 مرتبہ استعمال کیا اور دونوں مرتبہ اپنی ذات کی طرف نسبت دے کے استعمال کیا ہے, امت کے حوالے نہیں کیا. اب جو ہم جب کہتے ہیں نا اپنی گفتگو میں مزاج آشنائے رسول, آپ کہتے ہیں کسی, آپ کہتے ہیں ہاں یہ مزاج آشنا ہے, تو کچھ ہی ہوتے ہیں جو مزاج آشنا ہوتے ہیں. یعنی الرسول کے مزاج آشنا چند ہی ملیں گے آپ کو. میں نام دہرا دوں گا تو عقیدہ نظر آ جائے گا. میں اگر نام اس وقت دہراتا ہوں تو عقیدہ میرا نمایاں ہو جاتا ہے. مگر عقل مندوں سے پوچھئے, عقل مندوں سے پوچھئے, ان سے پوچھئے کہ مزاج آشنا ہے رسول کون ہے, تو آپ نہ پوچھے نہیں, آپ نہیں پوچھے. نصارہ نجران جب آئے نا, آخری گفتگو ختم کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک دفعہ تو ملاقات کرتے ہیں مسجد نبوی میں, اور ذرا وقت کپڑے جب پہن کے آئے تو آپ نے منہ پھیر لیا دیوار کی طرف, پھر ملتے نہیں, کیا بات ہے؟ حیرانی سی حیرانی ہوئی سب کو. اب ایک دوسرے سے, دوسرا تیسرے سے پوچھتا چلا, یہ رسول کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عیسائی آئے, پہلے دن تو ملاقاتی رہے, مگر اس کے بعد چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت یوں سمجھیے کہ ویل آف پریزنٹ کیا کہ کہیں زیور بھی ہے, نمایاں ہے, زرق برق کپڑے بھی ہیں, اور بڑا ان کی شان و شوکت بھی ہے, تو سرکار رسالت میں آپ نے منہ پھیر لیا, اب ملتے نہیں. تو اب پوچھنے والے پوچھتے چلے, تو عیسائی یعنی نصارائے نجران نے پوچھا, بھائی اس امت میں کوئی مزاج آشنائے رسول بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو سبوں نے بے اختیار کہا. اب کہنا ہے تو ایک ہی بات کہنا ہے, وہ جو دیکھ رہے ہو نا اس کو, وہ جو اس کو دیکھ رہے ہو, وہ جو کونے میں ہے, وہ ہے مزاج آشنا ہے رسول. تو وہ کوئی اور نہیں تھا, آپ کا, ہمارا نہیں, پوری دنیا کا, عامت الناس کا جانا پہچانا ایک ہی, وہ حلال مشکلات کہیے, مولا کائنات کہیے, اسد اللہ الغالب کہیے, علی ابن ابی طالب کہیے. ظاہر فضائل علی کے بغیر کہاں مجلس مکمل ہوتی ہے, فضیلت کو تو آنا تھا اور فضیلت آ گئی, خود آ گئی, پکار کے فضیلت آ گئی, مجھے بلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ان مزاج آشنا ہے رسول, انہوں نے کہا یہ گئے علی کے پاس, کیا بات ہے علی بھائی, تمہارے پہلے دن تو ایک ملاقاتی یعنی کے طور پر تو رہے, مگر کچھ دیکھتے ہیں کہ منہ پھیر لیتے ہیں. کہا یہ زرق برق لباس کو دور کرو, اپنے آپ کو سادگی سے پیش کرو, تم دیکھو گے کہ ان سے بڑھ کر ہیومیلٹی کے ساتھ ملنے والا کوئی اور نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, ان سے بڑھ کر تمہارا استقبال کرنے والا کوئی نہیں ہے. بائے نہیں ویسے ہی ہوا, مزاج آشنا ہے رسول نے بتا دیا, رسول کے مزاج کو نمایاں کر دیا. ظاہر ہے کہ رسول کا مزاج نمایاں ہوا, تو ظاہر ہے کہ وہ جو بات مولا کائنات نے کی تھی وہ پوری کی پوری صادق ہوئی, سچی ثابت ہوئی, اور دیکھا کہ کوئی فاصلہ نہیں, کوئی فرق نہیں. یہ مزاج آشنا ہونا یہ سلسلے میں چلتا ہے, آپ کو معلوم ہے یہ سلسلے میں چلتا ہے. یہ کب چلتا ہے؟ جب اطاعت ہوتی ہے تو وہاں مزاج آشنا انسان ہوتا چلا جاتا ہے. رسول کی اتنی اطاعت کی ہے علی ابن ابی طالب نے کہ مزاج آشنا ہو گئے, کیا پسند کرتے ہیں, کیا ناپسند کرتے ہیں, کس وقت کیا پسند ہے, کس وقت کیا پسند نہیں ہے, کیا معاملات ہیں, کس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں, کس معاملے میں پیچھے ہیں. چشم و ابرو کی جنبش کو علی پہچانتے تھے, یہ ہے علی کی تعریف. رسول کے چشم و ابرو کی جنبش کی انٹرپریٹیشن کرنے والا ہے علی, کوئی اور کائنات میں نہیں کر سکتا. یہی کیفیت جب منتقل ہوتی ہے, مگر اطاعت کے ساتھ اگر یہ منتقل ہو جائے تو پھر وہاں ایک منزل آتی ہے کہ جہاں پہ مزاج آشنائے حسین بھی کوئی بن جاتا ہے, اور جب مزاج آشنائے حسین بنتا ہے تو وہ کوئی اور نظر نہیں آتا. آج کی تاریخ میں ہمیں نظر آئے تو حبیب نظر آئے, حبیب ابن مظاہر نظر آئے. تقریر میری ختم ہو رہی ہے, اور ظاہر ہے کہ مصائب پر میں بڑھ رہا ہوں. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اسمن اور رسمن اپنی زندگیوں میں تاری نہ کریں. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر انسپریشن آپ قرآن سے لیتے ہیں تو اس کا ریفلیکشن آپ کی زندگی میں آنا چاہیے, بعین ہی اگر کربلا سے انسپریشن لے رہے ہیں تو اس کا ریفلیکشن آپ کی زندگی میں آنا چاہیے. نہیں, کربلا کے اگر حبیب ابن مظاہر سے کوئی انسپریشن مل رہی ہے تو اس کی ریفلیکشن کو آپ کی زندگی میں نمایاں ہونا چاہیے. حبیب سمبل ہے رفاقت کا, کوئی اور علامت نہیں ہے حبیب ابن مظاہر کے لیے. حبیب رفیق حسین ابن علی ہیں, رفیق. اور یہ رفیق کیسے رفیق ہیں؟ اپنی جگہ دوستی اور محبت اپنی جگہ, لیکن تاریخ نے یہ بتایا حبیب ابن مظاہر کے متعلق کہ حسین ابن علی نے رجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر کہہ کے پکارا. یہ عجیب اصطلاح ہے, عجیب ٹائٹل ہے, مجھے نہیں معلوم, ایک پوری شرح تقریر چاہیے اس کے لیے کہ کیا تفقہ ہوگا طبیعت حبیب ابن مظاہر میں. وہ کیا طبیعت ہوگی, یعنی تفقہ پسند طبیعت, جب تفقہ کے ساتھ اتنی اس کی آمیزش ہو جائے کہ وہ رجل الفقیح بن جائے. اور وہ رجل الفقیح کوئی اور نہیں ٹائٹل دے رہا ہے, یہ پانچ علماء کی ٹیم مل کے ٹائٹل نہیں دے رہی ہے رجل الفقیح, یہ اپنے وقت کا امام کہتا ہے حبیب ابن مظاہر کو کہ رجل الفقیح ہو تم, تم میں تفقہ کمال کا تفقہ ہے. اور تفقہ کا مطلب کیا ہے آپ معلوم ہے, تفقہ کہتے ہیں یعنی تفقہ کا مطلب یہ کہ جس کے پاس تھنکنگ کیپیسٹی ہو, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, نہیں آگے بڑھ جائیے قوت فیصلہ جہاں ہو, یہ قوت فیصلہ کربلا کے میدان میں حبیب ابن مظاہر نے ان پریکٹس شو کر دیے کہ مسلم ابن اوسجا دم توڑ رہے ہیں, اور دم توڑتے ہوئے مسلم ابن اوسجا کی لاش کے سرہانے کھڑے ہوئے آ کے حبیب, اور جب کھڑے ہوئے تو بے اختیار صرف اتنا کہا مسلم سے چاہتے ہوئے, مسلم سے پہلے شہادت ہو گئی مسلم نے اوسجا کی حبیب ابن مظاہر سے پہلے, ایک مرتبہ کہا دم نکل رہا ہے, حسین ابن علی موجود ہیں, حسین ابن علی موجود ہیں. دیکھیے کچھ تاریخوں کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اور میں چاہتا ہوں ذبح عظیم کتاب پڑھ لیجئے, اولاد حیدر فوق بلگرامی کو ریفر کر لیجئے, آج یہ کتاب موجود ہے, اردو زبان میں موجود ہے, عربی متن کے ساتھ موجود ہے. اگر ذرا سی ہمت کرے انسان تو ذرا سا جا کے پڑھنے کی بھی کوشش کرے, اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے حبیب بن مظاہر جو رجل الفقی ہیں, ایک مرتبہ کہا مسلم تم دنیا سے جا رہے ہو مگر میرے علم میں ہے کہ کچھ دیر میں میں تم سے آ کے مل رہا ہوں. اب امام وقت کی موجودگی میں حبیب ابن مظاہر کا یہ مکالمہ ہے دم توڑتے ہوئے مسلم ابن اوسجا کے ساتھ کہ تمہارا دم نکل رہا ہے میں جانتا ہوں, لیکن گھبراؤ نہیں, میں بھی بہت جلد تم سے آ کے ملنے والا ہوں, میں بھی بہت جلد تم سے آ کے ملنے والا ہوں, اور ہماری طرف سے تحیت و سلام پہنچا دو ان کی بارگاہ میں جن سے تم جا کے مل رہے ہو. مگر ایک جملہ کہا حبیب نے, اور یہ کہا کہ اگر یہ میرے علم میں نہ ہوتا تو میں تم سے کہتا, میں تم سے کہتا کہ مجھے کوئی وصیت کرو. مسلم ابن اوسجا سے دم نکل رہا ہے, حبیب یہ کہہ رہے ہیں مجھے میرے اگر علم میں یہ بات نہ ہوتی کہ میں تم سے آ کے ملنے والا ہوں تو میں تم سے یہ کہتا کہ میں وہ ہوں, مجھ سے کوئی وصیت کرنا چاہو. دم نکل رہا ہے کسی کا تو وصیت تو کرے گا, کوئی اولاد کے لیے کرتا ہے, کوئی مال کے لیے کرتا ہے, کوئی جائیداد کے لیے کرتا ہے, کوئی کاہے کے لیے کرتا ہے, بہرحال کرتا ہے توصیہ, وصیت ہونی چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے مسلم نے اوسجا نے خاموشی اختیار نہیں کی, مسلم نے اوسجا نے جب یہ سنا کہ حبیب نے یہ کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تمہاری وصیت کو لوں اس لیے کہ میں خود تم سے آ کے مل رہا ہوں, کہا مگر میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں حبیب. اب دیکھیے عجیب وصیت ہے, اوسی کا بحاضر رجل, یعنی ہاتھ کو جو بھی جنبش رہ گئی تھی ہاتھ میں مرتے ہوئے مسلم نے اوسجا کی, اوسی کا بحاضر رجل, حسین ابن علی کی طرف اشارہ کر کے کہا دیکھ حبیب میں تو جا رہا ہوں مگر تجھے وصیت کر رہا ہوں کہ حسین کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ یعنی کتنا وقت ہے دم نکلنے میں, حبیب ابن مظاہر جو فقیہ رجل ہیں یا رجل الفقیہ ہیں سب جانتے ہیں وہ, اور انہوں نے باقاعدگی سے لکھا ہے صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ گنجائش وقت میں نہیں ہے کہ کسی وصیت کو لے کے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے. انہوں نے کہا میں وصیت کیا تم سے لوں, کہا نہیں ایک وصیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا ٹائم اور اسپیس کے اندر ایک ایسا بھی لمحہ آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ جہاں اس کا دم نکل رہا ہو مگر توصیے میں اگر کوئی حسین کے لیے وصیت کر کے مر جائے تو وہ امکان موجود ہے. یہ وہ پوری ایک فلسفی ہے جس کو مسلم ابن اوسجا نے بعنوان حبیب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. دم نکل رہا ہے مگر بچے سے انسان یہ کہہ سکتا ہے بیٹے مولا کو نہ بھولنا. یہ تذکرہ اس لیے میں نے کیا, دم نکل گیا, دم نکل گیا. مسلم نے اوسجا دنیا سے گزر گئے, اشارہ کر کے گزرے حسین ابن علی کی طرف, اور اشارہ کر کے کہ نصرت سے ہاتھ نہ اٹھانا, میرے مولا کی مدد سے اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹانا, بخل سے کام نہ لینا، کہیں اپنی ذات کو حوالہ بنا کے بخیل بن جاؤ اپنے نفس پر، اور اپنے نفس کو قربان نہ کرو حسین ابن علی پر، ایسا کبھی نہ کرنا. یہ وصیت ہے مسلم ابن اوسجا کی حبیب ابن مزاح، اور حبیب ابن مزاح یعنی ابھی گزرے ہیں مسلم ابن اوسجا، اور کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک مرتبہ سید عربی نے متوجہ کیا، اور یہ کہہ کے متوجہ کیا مولا ظہر کا وقت ہے، ایک مہلت مانگی جائے ان سے کہ ہم نماز اپنی ادا کریں ظہر کو، عین ظہر کا وقت آیا، عین ظہر کا وقت. معلوم یہ ہوا کہ یہ ظہر کا وقت آیا، اور جب یہ آواز بلند ہوئی کہ ہاں نماز کی ادائیگی اول وقت ہونا ہے، اور اول وقت نماز کی ادائیگی ضروری ہے، حسین ابن علی کی آواز تھی، حسین ابن نمیر نے ایک ریئیکشن شو کیا، اور وہ ریئیکشن یہ تھا کہ یہ نماز کا تذکرہ، حسین ابن علی نے کہا، کہا تمہاری نمازیں کہاں قبول ہیں؟ صرف یہ جملہ منہ سے نکلا ہے حسین ابن نمیر کا، جملہ ہے حسین ابن نمیر کا، کتابوں میں موجود ہے، تمہاری نماز کہاں قبول ہے حسین؟ یہ سننا تھا کہ وہ حبیب ابن مظاہر جو حسین ابن علی کے عین سامنے کھڑے تھے جیسے محافظ ہوتا ہے، ایک مرتبہ مڑ کے اپنے آقا کی طرف دیکھا، اور یہ کہتے ہوئے حسین ابن نمیر کی طرف چلے گئے، یہ کہتے ہوئے گئے کہ تو یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تیری نماز قبول ہوگی، یا خطار، یہ لفظ موجود ہیں آپ کے پاس مصائب میں، خطار کہتے ہیں کسی مکار کو، خطار کہتے ہیں کسی غدار کو، خطار کہتے ہیں کسی جھوٹے کو، خطار کہتے ہیں کسی بد عہد کو، خطار کہتے ہیں کسی بد شکن کو، ایک مرتبہ یہ لفظ کو استعمال کیا، اور یہ کہہ کے مڑ کے امام وقت کو مڑ کے کہا مولا اب نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، نماز وہاں جا کے پڑھوں گا، میں پہلے اس کا حساب میں بے باک کیے دیتا ہوں. یہ کہہ کے ایک مرتبہ گئے حسین ابن نمیر، حملہ کیا حسین ابن نمیر پہ، ایسا حملہ ہوا جس کے نتیجے میں کہتے ہیں زخمی ہوا، زخمی ہو کے حسین ابن نمیر بھاگا. دو دقیقے رہ گئے میری تقریر میں، یہ تقریر طولانی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، دو دقیقے رہ گئے، فقط دو دقیقے. اب آپ دیکھیے کیا ہوا، اس کا مطلب یہ کہ ہاں وہ بھاگا، مگر بھاگتے ہوئے اس نے کچھ لوگوں کو پکارا، پکارنے پر اب جو دیکھا تو حبیب ابن مظاہر کو کچھ لوگوں نے گھیر لیا. کہتے ہیں اس سن و سال میں 60 سے زیادہ باغیوں کو تہ تیغ کیا ہے حبیب ابن مظاہر نے، اور ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کی تلوار سے 60 سے زیادہ افراد مارے گئے. حبیب ابن مظاہر کو قبیلہ بنی تمیم کے ایک شخص نے پشت سے نیزہ مارا ہے، پیٹھ سے لگنے والا نیزہ سینہ توڑتے ہوئے باہر آ گیا. حبیب گرے، حبیب کا گرنا تھا کہ اسی قبیلے کے شخص نے چاہا کہ حبیب کے سر کو تن سے جدا کیا جائے. حبیب اپنے مولا کو پکار چکے تھے، ایک مرتبہ تڑپتے ہوئے حبیب کے لاشے پر حسین ابن نمیر یہ کہتا ہوا آیا کہ یہ میرا حق بنتا ہے کہ حبیب کا سر میں کاٹوں گا. حبیب کا سر حسین ابن نمیر نے کاٹا، وہ ظہر کا وقت تھا، نماز کہیں اور حبیب نے پڑھی، اور ایک مرتبہ کٹا ہوا سر کہتے ہیں کہ اولین سروں میں تھا جو کوفے کے بازار میں آیا، اور کوفے کے بازار میں بدیل ابن خزیم نے اس سر کو اٹھا رکھا تھا. کہیں نزدیک میں حبیب کا بیٹا اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھا، ایک مرتبہ باپ کے سر کو دیکھا، اور دیکھ کے دوستوں سے کہنے لگا ارے یہ میرے بابا کا سر کہاں لیے جا رہا ہے؟ لٹا ہوا قافلہ قریب آ چکا تھا، عابد بیمار اس مکالمے کو سن رہے تھے. ایک بات کی حبیب کے بیٹے نے یہ کہہ کر کہ چلو حملہ کرو، اور بدیل ابن خزیم سے سر کو چھینتے ہیں، بدیل کو قتل کیا حبیب کے بیٹے نے، اور باپ کے سر کو یہ لے کر چلا، اور کہتا ہوا چلا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے اس کے سر کو کوئی لے کے نہیں جا سکتا. ہائے میرے مولا، ہائے میرے آقا، حسین کا سر ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، آپ کے پیروں میں بھیڑیاں ہیں، آپ کے گلے میں توق. ماتم حسین،